وائس آف امریکا اردو سروس کی پیشکش.
کچھ تو کہیے نا,
کچھ تو چاہو,
کچھ کہیے نا, کچھ تو آخو,
کوئی گال کرو نا جی.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے کچھ تو کہیے, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہماری نیلوفر مغل ہیں, انجینئر ہیں کرٹس بائنم, مہمان ہمارے, آپ جیسے ہی ان کی آواز سنیں گے آپ کہیں گے ارے بھائی انہیں تو ہم جانتے ہیں. تو لیجیے ایک جھلک.
مودی حکومت ملک میں عدم رواداری پیدا کر کے تاریخ کو اثرنو لکھنا چاہتی ہے, حکومت پر کانگریس کا جارحانہ حملہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد. آئین کی تیاری میں جن کا کوئی رول نہیں تھا وہ آج اس پر اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں, کانگریس صدر سونیا گاندھی کا حکومت پر زبردست حملہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد. عدم رواداری سے متعلق عامر خان کے بیان پر سخت رد عمل, حکومت اور بی جے پی کی جانب سے اعتراض, حزب اختلاف کی جانب سے حمایت. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد. بھارت پاکستان بزنس فورم کا اجلاس سلامتی خدشات کے پیش نظر ملتوی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
تو سامعین میں کیا عرض کروں, سہیل انجم صاحب اپنا نام کئی بار لے چکے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. السلام علیکم سہیل صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نے کہا کہ ہمارے سہیل صاحب جو ہیں وہ صرف رپورٹوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں, تو سننے والوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ ایک بہت اچھے ادیب ہیں, صحافت کے موضوع پہ متعدد کتابیں آپ نے لکھیں, آپ کے کالم نہ صرف یہ کہ اردو میں شائع ہوتے ہیں بلکہ میں نے دیکھا کہ ان کا انگریزی میں مختلف اخباروں میں ترجمہ بھی شائع ہوتا ہے, درست ہے میرا؟ تو سہیل صاحب شروع کرتے ہیں, آپ کی ابتدا بستی یو پی سے آپ کا تعلق ہے, تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیے.
میں اتر پردیش میں بستی ضلع کا رہنے والا ہوں, میرا آبائی وطن ہے جو اب سنت کبیر نگر ضلع میں تبدیل ہو گیا ہے, اور میں 58 میری پیدائش ہے. میں نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی, اور میں نے اعلیٰ تعلیم, یوں سمجھ لیجئے کہ اعلیٰ تعلیم کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, میں نے اردو سے ایم اے کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. اس کے بعد میں 85 میں دلی آ گیا, اور جبھی سے میں دلی میں ہوں, تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے صحافت میں. میں نے بمبئی اردو ہفت روزہ بلٹ سے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد میم افضل صاحب جو دلی میں ہفت روزہ اخبار نو نکالتے رہے ہیں, اب بھی ان کا اخبار نکلتا ہے, انہوں نے مجھے خط لکھ کر کے مجھے بلایا کہ تم, مجھے لگتا ہے کہ تم اچھے صحافی بن سکتے ہو, اس لیے تم دلی آ جاؤ اور میرے اخبار میں تم کام کرنے لگو. تو میں دلی آ گیا 86 میں. 86 سے میں پابندی کے ساتھ دلی میں ہوں, اور تقریباً ایک درجن اخباروں میں ان کے اخبار میں کام کرنے کے بعد تقریباً ایک درجن اخباروں میں میں نے کام کیا. دہلی کا بہت ہی مشہور روزنامہ اخبار تھا قومی آواز, جسے پنڈت جواہر لال نہرو نے 3 زبانوں میں, اردو میں قومی آواز, ہندی میں نوجیون, اور انگریزی میں نیشنل ہیرلڈ جاری کیا تھا. تو قومی آواز میں میں تقریباً 15 سال ایڈیٹوریل میں کام کر چکا ہوں, وہ اخبار اب بند ہو چکا ہے. اس کے بعد سے میں 2002 سے آپ کے وائس آف امریکہ سے وابستہ ہوں. میری تقریباً 1.5 درجن کتابیں شائع ہو چکی ہیں, جن میں 8-9 کتابیں تو صحافت اور میڈیا سے متعلق ہیں. میری 3 کتابیں میڈیا روپ اور بہروپ, میڈیا اردو اور جدید رجحانات, اور احوال صحافت, یہ 3 کتابیں ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں شعبہ صحافت میں سپورٹنگ بک کے طور پر شامل ہیں, اور 3 کتابیں صحافت پر پھر میری آنے والی ہیں. اس طرح سے تقریباً 10 کتابیں میری صحافت اور میڈیا کے موضوع پر شائع ہو چکی ہیں.
اور آپ کو بہت سے ایوارڈ ملے ہیں, جس میں ایک بہت ہی موقر انعام آپ کو گزشتہ برس ملا تھا, اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے.
جی, یوں تو کئی اداروں نے مجھے صحافت کا ایوارڈ دیا ہے, جس میں ہندوستان کے بھی ادارے ہیں, ہندوستان کے باہر کے بھی ادارے ہیں, لیکن پچھلے سال مجھے جو بہت ہی باوقار ایوارڈ جو ملا وہ دلی گورنمنٹ کی طرف سے ہر سال صحافت کا ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے کسی ایک شخصیت کو جس کی خدمات رہی ہیں صحافت کے حوالے سے. تو اس میں 50,000 روپے ہوتے ہیں, شیلڈ ہوتی ہے, شال ہوتی ہے, توصیفی سند ہوتی ہے. تو پچھلے سال مجھے دلی حکومت کی طرف سے وہ ایوارڈ ملا, وہ بہت ہی باوقار ایوارڈ سمجھا جاتا ہے.
तो चलिए, हमारे सुनने वालों को काफ़ी आगाही हुई होगी। वैसे फेसबुक पे मैंने सुहेल साहब के मजामीन और इनके बारे में और तस्वीरें बहुत प्यारी सी, इनके ख़ानदान की तस्वीरें भी डाली हैं। वैसे सुहेल साहब, एक बात समझ में नहीं आई कि आपके वीओए से वाबस्ता हूँ उसका क्या मतलब हुआ?
जी
आपके वीओए का क्या मतलब है? आपका भी तो है वॉइस ऑफ अमेरिका।
आवाज आ, आ, आ,
आपने
हाँ जी
आप बता रहे थे तो आपने कहा कि सन 2002 से आपके
जी
वीओए से वाबस्ता हूँ, तो आपका
वो
भी तो
आपका
है
आपका 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 है, हमारा है, एक
मैंने
ही है।
कहा
जाहिर है हमारे हमारी हमारी उर्दू सर्विस है ये
बिल्कुल
हमारी। आपका आपका हमने इसलिए कहा कि आप तो बहुत ही सीनियर हैं हमसे वहां पे, और आप चूंकि वहां बैठी हुई हैं इसलिए पहले तो हक आपका है, उसके बाद फिर हम लोग भी पीछे पीछे
जी नहीं,
हैं
लोग तो सुहेल अंजुम को बहुत जानते हैं, हर दिन आवाज़ सुनते हैं और खुश होते हैं और आपकी रिपोर्ट सुनते हैं। अच्छा, हम आपके जो कॉलम है बड़े पुरासर है, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि आपके वालिद साहब जो थे उनके नाम में अंजुम शामिल है, तो अंजुम उनका तखल्लुस था क्योंकि वो शायर थे या कोई और निस्बत थी?
हाँ नहीं, वो शायर बहुत अच्छे शायर थे, इस्लामी शायर भी थे। गजलें उन्होंने शुरू में इब्तदाई उम्र में गजलें कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने गजलें कहनी तर्क कर दी थी और सिर्फ हमद और नात और इस्लामी नज़में कहते थे। उनके तकरीबन एक दर्जन शेरी मजमुए हैं जिनमें बेशतर नातिया हैं। एक गजल का मजमुआ है, बाकी सब नातिया हैं। एक सहाबाए कराम की मनसबत के ऊपर है जिसका नाम है मदहे सहाबा, बाकी सब नातिया मजमुए और हमदिया मजमुए, एक दर्जन मजमुए उनके शाया हुए। अंजुम उनका तखल्लुस था, और यह है कि वो अपने जमाने के, वो 2 साल कबल उनका इंतकाल हो चुका, पिछले साल से, पिछले फरवरी में, और वो अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत मुवक्कर, बहुत बावकार समझे जाते थे, और शायर इस्लामी शायर की हैसियत से वो मजहबी जलसों में जाते थे। बहुत अच्छा तरन्नुम उनका था, बहुत अच्छी आवाज थी और बहुत ही पाकीजा उनकी शायरी थी। तो ये अंजुम उनका तखल्लुस है।
तो वो
उनका
आप
पूरा
सब
नाम
पे,
था, हामिदुल अंसारी अंजुम। तो हम
अच्छा
तमाम, हम 5 भाई, हम 5ों भाइयों के नाम के साथ अंजुम लगा हुआ है, हम लोगों ने निस्बत उनकी अपने नामों के साथ लगा रखी है।
अच्छा तो और इस हम आपने एक बड़ा दिलकश मजमून लिखा था उनके वफात पर, अपने वालिद के बारे में या उनकी ज़िंदगी में, जो मालूम नहीं लेकिन बहुत खूबसूरत था। तो आप ये बताइए मुझे कि कुछ याद है उनकी चीज़ें आपको? मैंने बड़ी कोशिश की यूट्यूब पे कि मैं उनका कोई रिकॉर्डेड कलाम ढूंढ सकूँ ताकि आप भी खुश हो जाएं सुन के, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो कुछ आप सुनाइए हमें उनका कलाम।
हाँ, उनका कलाम मैं सुना रहा हूँ। उनका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर उनकी एक नज़्म है, नात है बल्कि, वो यूँ शुरू होती है कि बदिल मुसर्रत बलब तबस्सुम, फरिश्ते मुजदा सुना रहे हैं, खुशा ये साथ जहे मुकद्दर हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, वो जुल्मते शब हुई गुरेजा, वो सुबह सादिक हुई फरोजा, निकलने वाला है शाहे खावर, सितारे अब झिलमिला रहे हैं, बढ़ी है दोनों जहां की रौनक, जो आ रहे हैं रसूले बरहक, मगर शयातीन को देखिए तो खड़े खड़े तिल मिला रहे हैं,
वाह वाह
बुतों बुतों से किसने ये कह दिया है कि आमदे शाहे अम्बिया है, बुतों से किसने ये कह दिया है कि आमदे शाहे अम्बिया है, कुछ ऐसी तारी हुई है हैबत, लरज रहे लड़खड़ा रहे हैं, ये बारगाहे नबी है अंजुम, अजीब जूदो सखा है हरदम, ये बारगाहे नबी है अंजुम, अजीब जूदो सखा है हरदम, यहाँ पे रहमत बरस रही है, हुजूर मोती लुटा रहे हैं।
वाह
एक एक नात है उनकी के आप हैं साहिब कुरान रसूल अरबी, आप हैं अर्श के मेहमान रसूल अरबी, आप हैं नासिख अदियान रसूल अरबी, आप हैं मरकज ईमान रसूल अरबी, आप हैं सैयद जीशान रसूल अरबी, है फिदा जाने मुसलमान रसूल अरबी, दिल मेरा आप पे कुर्बान रसूल अरबी, आपसे रब कहे इरफान रसूल अरबी। एक बहुत अच्छी नात है जिसका उनवान है हबीब खुदा अशरफ अम्बिया, नबूवत का परचम उड़ाया है किसने, नबूवत का परचम उड़ाया है किसने, रिसालत का डंका बजाया है किसने, सरे कुफरो बातिल झुकाया है किसने, हर ऐवान जुल्मत को ढाया है किसने, जो पूछोगे मुझसे तो मैं ये कहूंगा हबीब खुदा अशरफ अम्बिया ने,
वाह 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 बहुत
मोहब्बत
खूब,
मोहब्बत का नगमा सुनाया है किसने, मसावात का गुर सिखाया है किसने, तो कुव्वत का नारा लगाया है किसने, شرافت کا ڈنکا بجایا ہے کس نے جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا حبیب خدا اشرف انبیاء نے. ہمارے والد صاحب کی ایک نظم اردو زبان پر ہے, وہ کافی طویل ہے, اس میں انہوں نے 300 شعرا اور ادبا کے ناموں کا استعمال کیا ہے.
اچھا.
300 سے کچھ زائد ہیں.
میں اس کے چند چند اشعار سنا دیجیے.
میں چاہتا ہوں دو تین بند اس کے سنا دوں.
جی.
اس میں اقبال کا حسن عنوان ہے, اس میں بابائے اردو کی ہی جان ہے, اس کی شیرینی خود اس کی پہچان ہے, اس کا مشہور عالم ہے اس نے بیان, یہ ہے اردو زبان, یہ ہے اردو زبان. اس میں آزاد و سید ہیں شبلی بھی ہیں, موصل الملک و اکبر ہیں حالی بھی ہیں, داغ و نافخ امیر اور جلالی بھی ہیں, اس میں غالب سا ہے شاعر نکتہ دان, یہ ہے اردو زبان, یہ ہے اردو زبان. ذوق و سودا سے اس کے پرستار ہیں, آتش و مصحفی سے فداکار ہیں, درد و انشا ظفر اور سرشار ہیں, میر و مومن سے ہیں, اس میں جادو بیان. شمس و مہوی اثر خوشترے نیک خو, جوش و محروم و مخدوم اور آرزو, شوق و ملا سراج اس کی ہیں آبرو, اور انیس و دبیر اس کے ہیں ترجمہ, یہ ہے اردو زبان, یہ ہے اردو زبان.
کس خوبصورتی سے اتنے سارے نام لائے ہیں وہ, بہت.
تو آپ میں زائد ناموں کا استعمال کیا انہوں نے اس میں.
تو آپ میں کچھ آیا شاعری کے لحاظ سے کچھ اثر وارث صاحب کا؟
جی,
آپ کا کچھ رجحان ہے شعر و شاعری کی جانب؟
ہم نے دلی آنے کے پہلے تو ہم بھی شاعری ہی کرتے تھے.
اچھا.
پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد شاعری کی 2-4 سال تک, اس کے بعد جب دلی آ گئے تو پھر صحافت کے وادی پرخار میں جو قدم رکھا تو پھر جو شاعر تھا وہ پیچھے کہیں رہ گیا.
تو کافی شرما کے ہنسے ہیں آپ اس وقت, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ یاد ہے آپ کو. کچھ سنائیے, اپنا کچھ کلام سنائیے مجھے.
نہیں نہیں, اپنا تو بالکل ہی نہیں یاد ہے. میں چاہتا ہوں, میں اپنے بڑے بھائی کا جو مرحوم حماد انجم صاحب تھے, ابھی پچھلے سال فروری میں جن کا انتقال ہو چکا ہے, اور ہم یہ کہ ہم پانچ بھائی ہیں, جن میں سے میں مجھے اگر آپ گنیے تو ہم تین بھائی تو شاعری ہی کرتے ہیں, میں نے تو خیر چھوڑ دیا, لیکن بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا. ہمارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر شمس کمال انجم ہیں, وہ راجوری جموں میں راجوری ہے, وہاں پر بابا غلام بادشاہ یونیورسٹی ہے, اس میں شعبہ عربی کے ہیڈ ہیں, وہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں.
اچھا, تو ہم آپ کے بھائی کا کلام بھی سنیں گے, لیکن ایک کالر کو لے لیں, کافی دیر سے وہ انتظار کر رہے ہیں.
جی,
ٹوبر ٹیک سنگھ سے ذوالفقار ہمارے ساتھ ہیں. جی ذوالفقار, السلام علیکم.
السلام علیکم باجی صاحبہ.
جی بھائی, کیسے ہیں؟
میری طرح پوری وی او آئی امریکہ پوری ٹیم کو السلام علیکم.
جی,
اور آج بہت اچھے مہمان ہیں, ان کا کلام سن کے الحمدللہ ایمان افروز, مثلاً ہمیں تو حضور سے بھی نسبت ہے, اور ان کا کلام بھی بہت توازن والا ہے, وزن والا. تو میں چند دوستوں کو تھوڑا سا سلام کہنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ظفر لڑکا,
میرا خیال ہے کہ ہم آپ جو ہے یہ ہم نے یہ سلسلہ ختم کر دیا. میں ذوالفقار صاحب معذرت چاہوں گی آپ سے, یہ جو ڈیڈیکیشن اور سلام دعا ہے نا, تو
جی سنائیں کیا حال ہے. میں اس وقت لاہور میں پروگرام سن رہا ہوں.
اصل میں آپ کا فون جو ہے نا کچھ گڑبڑ کر رہا ہے, تو بہت شکریہ آپ کے نے بہت تعریف ان کی ہمارے سہیل انجم صاحب کی, میں آپ کی شکر گزار ہوں. اور آپ دوبارہ کال کر لیں اگر آپ کی فون میں آواز آ رہی ہے, جس کی وجہ سے کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. چاہے وہاڑی سے ظفر اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ان کی کال ڈراپ ہو گئی. تو اچھا, ہمارے ساتھ سہیل انجم صاحب ہیں, نئی دہلی سے جرنلسٹ ہیں, اور جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی سہیل صاحب سے, ان کے خاندان میں شاعری کا ذوق انہیں اپنے وارث سے ورثے میں ملا, مذہب سے دلچسپی بھی, اور یہ اپنے بھائی حماد مرحوم جو ہیں ان کے کچھ اشعار سنانا چاہ رہے تھے. جی سہیل صاحب, ارشاد.
جی 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 جی, کچھ اشعار پیش کرتا ہوں ان کے, غزل کے اشعار ہیں. کہ آئی ہے زندگی بھی تو ظالم قضا کے بعد, آئی ہے زندگی بھی تو ظالم قضا کے بعد, بیعت کو بادشاہ اٹھا کربلا کے بعد. ہرس و ہوا میں دل کا سکون ڈھونڈتے رہے, ہرس و ہوا میں دل کا سکون ڈھونڈتے رہے, لیکن ہمیں ملی یہ دولت غنا کے بعد. ٹوٹی اسی کی ذات پہ انجم غزل کی تان, ٹوٹی اسی کی ذات پہ انجم غزل کی تان, اب کوئی قافیہ نہیں اس قافیہ کے بعد, اب کوئی قافیہ نہیں اس قافیہ کے بعد. دوسری غزل کے دو تین اشعار. کہ محاذ جنگ میں تلوار بھی نہیں ہوتی, محاذ جنگ میں تلوار بھی نہیں ہوتی, مگر ہماری کبھی ہار بھی نہیں ہوتی. تم اس میں خیر کا پہلو تلاش کر لیتے, تم اس میں خیر کا پہلو تلاش کر لیتے، ہر ایک چیز تو بیکار بھی نہیں ہوتی۔ کھلی فضا میں یہاں سارے لوگ رہتے ہیں، کھلی فضا میں یہاں سارے لوگ رہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں دیوار بھی نہیں ہوتی، ہمارے گاؤں میں دیوار بھی نہیں ہوتی۔ یہ میکدہ ہے، سبو ہے، شراب ہے، لیکن یہ میکدہ ہے، سبو ہے، شراب ہے، لیکن وہ پیاس ہے کہ گنہگار بھی نہیں ہوتی۔
بہت خوب۔ اچھا، کچھ اور کالرز ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کی کالز ڈراپ ہو گئیں۔ وہاڑی سے ظفر اقبال لڑکا صاحب۔ جی ظفر صاحب، السلام علیکم۔ ظفر صاحب، نیلو غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، سرگودا سے سید ممتاز انجم۔ ممتاز انجم صاحب جی، السلام علیکم۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میں آپ کو اور پوری ٹیم کو، سید انجم صاحب کو آداب اور سلام عرض کرتا ہوں۔ میں، آپ اتنی خوبصورت فصاحت اور بلاغت سے اردو بولتے ہیں کہ ہم لوگ رنگ رہ جاتے ہیں۔ تو لیکن جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹیم نکالا ہے نا، وہ آپ جیسا نہیں ہے، آپ کی آواز اچھی ہے اس میں کوئی، وہ آپ ضرور تبدیل کریں، کیونکہ ریکارڈ کر کے جو آپ ہمارے ساتھ بھیجتے ہیں رپورٹنگ، وہ اس کی کمزور سنائی دیتی ہے ہمیں۔
کیا ایک منٹ دوبارہ ممتاز، دوبارہہ سے بولیے پلیز، مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ نے کیا کہا۔ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ ٹیپ ریکارڈر سے ریکارڈ نہیں کرتے، یہ ہمیں ہمارے اسٹوڈیوز میں ریکارڈنگ ان کی ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ آپ کی آواز بے انتہا خراب آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے آپ کے اپنے ریڈیو سیٹ جو ہیں، کئی دفعہ اس کا ریسیپشن بھی ہوتا ہے، کیونکہ سہیل انجم صاحب کی رپورٹس کی کم از کم میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ریکارڈنگ کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور ہمارے ساتھ ہیں نیلو، ہمارے ساتھ جی، ہمارے ساتھ بھارتی کشمیر سے غازی مزمل ہیں۔ جی السلام علیکم مزمل صاحب۔
السلام علیکم دیدی،
کیسے ہیں آپ بھیا؟
میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟
میں ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل۔ آپ لوگ سنتے ہیں کشمیر میں سہیل انجم صاحب کی رپورٹس؟
جی جی، میں روز سنتے ہیں، ہر روز سنتے ہیں۔ اور سہیل، آپ نے جب یہاں پہ جو ہے نا کنیکٹنگ یہ منقطع ہوئی تھی، تب سہیل صاحب یہاں سے رپورٹ کرتے تھے۔
اچھا، تو چلیے پھر آپ جلدی سے کچھ پوچھیے ان سے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی جی میم، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلم صحابی کو ہندوستان میں وہ کون سے مسائل یا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہندوستان کے دوسرے مذاہب کے صحابی کو نہیں اٹھانے پڑتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ زیادہ آسان اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک اقلیتی مذہب ہے اسلام بھارت میں، تو اس لحاظ سے پوچھنا چاہتے ہیں سہیل انجم صاحب کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو کہ ایک ہندو صحافی کو، جن کا سامنا نہیں ہوتا لیکن آپ کو ہوتا ہے بھارت میں؟
نہیں، یہاں تو میرے خیال سے سارے صحافیوں کے مسائل یکساں ہیں، اس طرح سے دیکھنا مناسب نہیں ہوگا کہ مسلم صحافیوں کو کچھ اور مسائل درپیش ہیں، غیر مسلم صحافیوں کو کچھ اور مسائل درپیش ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، مسلمانوں کی تعداد بہت کافی ہے۔ ادھر حالیہ 10-15 برسوں میں الیکٹرانک میڈیا میں بھی مسلمان صحافی، خاص طور سے نوجوان مسلم صحافی بہت سارے آئے ہیں۔ اور اگر مسائل ہیں تو سب کے یکساں ہیں۔ مسائل اس طرح سے ہیں کہ جو اخبارات میں کام کرتے ہیں، خاص طور پہ چند ایک دو اخبارات کو چھوڑ کر کے باقی بیشتر اخبارات میں، ان کو تنخواہیں اچھی نہیں ملتی۔ اور یہ صرف اردو کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہندی اور انگریزی کے اخباروں میں بھی جو کسی اچھی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو تو اچھی تنخواہیں ملتی ہیں، لیکن جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو ڈیسک پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں یا جو میدان میں نکل کے، فیلڈ میں نکل کے رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو اتنی اچھی تنخواہیں نہیں مل پاتی۔ یہ مسئلہ صرف مسلم صحافیوں کا نہیں ہے، بلکہ تمام زبان کے صحافیوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس کو اس طرح سے دیکھنا مناسب نہیں ہوگا کہ مسلم صحافی یا غیر مسلم صحافی کے مسائل کو الگ کر کے دیکھیں ہم۔
میرا خیال ہے کہ میں اسی سے منسلک میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، اور آپ کی جو بات ہے اس کی بہت زیادہ وضاحت آپ کے کالمز جب میں پڑھتی ہوں تو اس سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ بڑی دیانتداری سے اور بڑی بے باکی سے آپ وہ کالمز لکھتے ہیں، اور جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا موضوعات کے لحاظ سے کبھی آپ خود کو، مطلب یہ نہیں کہ وہ پابندی باہر سے عائد ہوتی ہے، لیکن کبھی سیلف سینسرشپ آپ کو کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا لکھنا اس لیے اس کو غلط سمجھا جائے کیونکہ آپ مسلمان ہیں؟
نہیں خیر, اس طرح کی بات تو مسلمانوں کے جو ایشوز ہیں ہندوستان میں ان پر مسلمانوں سے زیادہ یہاں کے غیر مسلم لکھتے ہیں.
جی ہاں,
مسلمان, بلکہ مسلمان اگر کبھی بہت زیادہ کھل کے لکھنا بھی چاہے تو یہ آپ نے بات جو کہی ہے وہ بہت ہی درست ہے, بہت صحیح ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسلم صحافی ہے, اس کو کوئی کالم لکھنا ہے تو اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم یہ بات کہیں گے تو اس کا پتہ نہیں کیا اثر ہوگا, لیکن اگر یہی بات کوئی غیر مسلم کہے گا تو شاید اس پر اتنا رد عمل نہیں آئے گا. مثال کے طور پر آج کل جو انٹالرینس کی بات ہو رہی ہے کہ عدم رواداری ملک میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, مہیش بھٹ ابھی آج ہی ہم نے ایک کالم جو یہاں کا بہت ہی مقبول اور کثیر الاشاعت 15 جگہوں سے اخبار چھپتا ہے روزنامہ انقلاب, اس کے لیے ہم نے لکھا جو کل آئے گا, اس میں ہم نے لکھا ہے کہ اگر مہیش بھٹ ملک میں عدم رواداری کی بات کرتے ہیں تو اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا, لیکن اگر عامر خان کہتے ہیں کہ ملک میں خوف کا ماحول ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان چلے جائیے. اشوک واجپئی جو ہندی کے بہت بڑے ادیب ہیں, چند سرکردہ ادیبوں میں سے ایک ہیں وہ, اشوک واجپئی نے اپنا ایوارڈ واپس کیا ساہتیہ اکیڈمی کا تو ان پر کسی نے کوئی خاص رد عمل نہیں ظاہر کیا, لیکن منور رانا نے جو کہ اردو شاعر ہیں انہوں نے جب واپس کیا تو اس پر بڑا شدید رد عمل ہوا. تو یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگ لکھنا چاہتے ہیں لیکن اس اندیشے کے تحت نہیں لکھ پاتے کہ پتہ نہیں اس کا کیا رد عمل ہو, لیکن وہی بات جب یہ غیر مسلم لکھتا ہے تو وہ کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اور کہیں زیادہ اس میں زور شور کے ساتھ وہ بات اٹھاتا ہے, لیکن اس پر اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ مسلمانوں کے لکھے ہوئے مضامین یا کالم پر اس طرح سے کارروائی نہیں ہوتی یا وہ اثر نہیں ہوتا جو غیر مسلم کے لکھنے پہ ہوتا, یہ فرق یہاں پہ ضرور ہے.
اچھا, لیکن کوئی سینسرشپ نہیں ہے آپ کے اپنے؟
نہیں نہیں, سینسرشپ بالکل نہیں ہے. ہم جن اخباروں کے لیے کالم لکھتے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی سینسرشپ نہیں ہے, یہاں تک کہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اخباروں کی پالیسی کے خلاف بھی مضامین اور کالم ہم لوگ لکھتے ہیں تو وہ سب اتنا کر لیتے ہیں کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے, نیچے لکھ دیا کہ کالم نگار کے کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے.
میں نے آپ کے
تو ایک لائقہ
انجم صاحب, میں نے آپ کے اکثر کالمز کے نیچے لکھا ہوا دیکھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی بات
ہے. یہ خود ستائی نہیں ہے, یہ سچائی ہے کہ بہرحال یہاں اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگ, خاص طور سے انہوں نے جو کشمیر سے جنہوں نے فون کیا, کشمیر سے میرے پاس بہت سارے فون آتے ہیں, وہاں کے اخباروں میں میرے کالمز اکثر چھپتے ہیں, خاص طور سے کشمیر عظمیٰ ہے, اڑان ہے اور دوسرے کشمیر عظمیٰ وہاں کا سب سے بڑا اخبار ہے, وہاں ان کے ایڈیٹر کا فون آتا رہتا ہے جو اس کے فیچر ایڈیٹر ہیں. اس طرح سے دوسرے اخباروں کے بھی تو وہاں سے بہت فون کالز آتی ہیں میرے پاس, اور لوگ یہ ہے کہ بہرحال لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی جلت اور بے باکی سے لکھتا ہوں.
نہیں, آپ بالکل, میں اتفاق کرتی ہوں اس بات سے کہ آپ بڑی,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو محسوس کرتا ہوں وہ میں لکھتا ہوں.
تو یہی مطلب ہوا نا, بے باکی سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے احساسات کو پیش کر سکے. اچھا, کشمیر سے ہی ہلال بٹ ہمارے ساتھ ہیں. جی ہلال,
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, کس جگہ سے فون کر رہے ہیں؟
جی کال
نہیں, کس جگہ آپ کا؟ ہاں
جی, کشمیر یونیورسٹی سے.
کشمیر یونیورسٹی سے, اچھا تو کچھ پوچھنا, پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
جی پہلے تو میں سہیل صاحب کا بہت بڑا فین ہوں.
اچھا جی سہیل صاحب,
جی ان کا انداز بہت اچھا ہے.
اچھا,
ایک بات اور, دوسری بات کشمیر کے بارے میں بھی نا رپورٹنگ کرے اچھی اچھی.
اچھا ٹھیک ہے سہیل صاحب, سن لیجیے, کشمیر کے بارے میں بھی آپ کو رپورٹنگ کرنی چاہیے. ویسے میں آپ کے کالمس پڑھ رہی تھی تو کچھ زیادہ میں نے بھی کالم نہیں پڑھے. جی اور
ان کی کالمز, انہیں نے بولا نا ابھی کشمیر میں ابھی ان کے کالمز آتے ہیں مختلف نیوز پیپرز میں,
جی
جاننا چاہیں گے پیپرز کون سے کن میں آتے ہیں. انہوں نے بولا ابھی اڑان ہے, عظما ہے, شاید ہم بھی پڑھتے ہیں عظما اڑان.
کوئی دن مقرر نہیں ہے, ابھی تین چار روز پہلے ہی, بلکہ دو تین روز پہلے ہی کشمیر عظمیٰ میں ہمارا ایک مضمون آیا تھا. یہاں وشو ہندو پریشد جو ہندو احیاء پسندوں کی تنظیم ہے, وشو ہندو پریشد جس نے بابری مسجد کے خلاف اور رام مندر کے حق میں تحریک چلائی تھی اور جس کی تحریک کے نتیجے میں بابری مسجد کا انہدام ہوا اور فسادات ہوئے, سینکڑوں مسلمان اور ہندو مارے گئے, اس کا جو وشو ہندو پریشد کا جو کارگزار قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی صدر اشوک سنگھل, اس پر میں نے مضمون لکھا اور میں نے اس کی لگائی سرخی, خف کم جہاں پاک, وہ ابھی دو تین روز قبل آپ کے کشمیر عظمیٰ میں وہ مضمون شائع ہوا ہے. کوئی دن مقرر نہیں ہے, جس دن بھی ان کو میرا مضمون مل جاتا ہے تو لگا دیتے ہیں, کبھی کبھی مجھ سے مانگ لیتے ہیں, کبھی ادھر ادھر سے بھی وہ لوگ لے لیتے ہیں کیونکہ مختلف ویب سائٹوں اور اخباروں میں میرا کالم چھپتا ہے. تو
اچھا, تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے کہ ہم سیاسی جو ہے شخصیات ان کو بیچ میں اس لیے نہیں لانا چاہتے کیونکہ آپ تو سہیل صاحب بخوبی واقف ہیں وائس آف امریکہ کی پالیسی سے کہ جب بھی ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی لا کے موقع دیتے ہیں کہ بیلنس کرنے کے لیے کہ وہ شخص اپنی رائے بھی ظاہر کر سکے. تو ہمارے ساتھ ظفر اقبال دوبارہ واپس آ گئے, ظفر اقبال لڑکا. جی ظفر صاحب جلدی سوال پوچھیں اپنا.
باجی صاحبہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ظفر.
ریڈیو کی آواز بند کر لوں
جی.
اچھا جی, سب سے پہلے تو محترم سہیل انجم صاحب کو میں ادب سے سلام عرض کرتا ہوں جی. بڑے پیاری آواز ہے ان کی, روانی سے اردو بولتے ہیں, رشک آتا ہمیں سن کر کے. ایسے اردو ہم بھی کاش بول سکتے جی. کیا ان کے تعلق لکھنؤ سے بھی پڑھتے رہے ہیں یہ جی؟ ایک سوال تو
جی جی جی, اتر پردیش میرا صوبہ ہے, اتر پردیش. لکھنؤ کے قریب جی.
اچھا جی, لکھنؤ کے قریب ہے. لکھنؤ والے ہمارے بھائی جو ہے نا بہت اچھی اردو بولتے ہیں, ہم تو یہ سنتے ہیں.
نہیں بھائی, ویسے بھائی جو ہے بھائی لکھنؤ کے آپ نہیں کہہ سکتے, بھائی اب تو دلی کے ہیں اور لکھنؤ کے قریب ہے ان کا.
جی اب تو دلی کے ہو گئے ہیں.
بالکل.
اچھا ماشاء اللہ جی, تو بڑے عاشق رسول معلوم ہوتا ہے ان کی فیملی میں, جو ان کے بھائیوں نے بھی نعتیں لکھی, والد صاحب نے بھی لکھی, تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے ان کو جی. تو بہت دل کو بہت اچھا لگا کہ ان کی نعتیں سن کر, ان کے بزرگوں نے جو لکھی ہیں جی. تو کالم نویس کا کام باجی صاحبہ بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. سارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں نا جی, تو لوگ اچھا لکھنے والوں کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں اور ان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے.
بالکل. اچھا یہ ظفر اقبال تھے, انہوں نے کالمز کی بات کی. آپ نے ایک کالم لکھا تھا ہمارے ایک بہت ہی عزیز ساتھی تھے رضوان صاحب, اور جو بہار سے رپورٹنگ کرتے تھے ہمارے لیے, تو مجھے بہت آج تک مجھے یاد آتے ہیں رضوان صاحب. بہت ہی نفیس ایک انسان تھے. جب میں بھارت گئی تو میری ان سے ذاتی طور پر ملاقات نہیں ہوئی, لیکن جس محبت سے انہوں نے ٹیلی فون کیا, خواہش ظاہر کی, پھر خود وہ تیار ہو گئے کہ میں خود ملنے آ جاتا ہوں اگر وقت نہیں, تو بہت میرے دل پہ ان کی ان باتوں کا اثر ہے. تو آپ نے جو کالم لکھا تھا, میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو میں تھوڑی سی اس کی جھلک سناؤں, پورا تو نہیں, تاکہ لوگوں کا اندازہ ہو کہ صرف سیاسی نہیں بلکہ شخصی جو, بلکہ کالم نہیں, یہ خاکہ ہے آپ کا جو آپ نے ان کے بارے میں لکھا, تو سنتے ہیں.
وائس آف امریکہ سے کچھ دنوں تک وابستہ رہنے والے ڈاکٹر رضوان احمد کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے انتقال کے بعد میں نے ان پر جو خاکہ لکھا اس کے دو پیراگراف ملاحظہ فرمائیں. جب 31 مئی 2011 کو بعد نماز مغرب پٹنہ کے ہمارے دوست عطا عبدی نے یہ منحوس خبر سنائی کہ بھائی رضوان احمد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے, تو کوئی حیرت نہیں ہوئی. یہ خبر متوقع تھی, اور سچ بات تو یہ ہے کہ تقریباً 3 ماہ قبل, جب سے دہلی کے ایک اسپتال میں جگر کے آپریشن کے بعد وہ پٹنہ گئے تھے, اسی وقت سے اس بری خبر کے آنے کا اندیشہ تھا جو بالآخر آ کر رہی. انتقال سے محض ایک ہفتہ قبل تک ان سے فون پر بات ہوتی رہی. آخری گفتگو میں بھی ہمیشہ کی مانند ادبی, سیاسی, صحافتی اور دیگر موضوعات پر انہوں نے اظہار خیال کیا. رضوان احمد سے میرا تعلق تقریباً 15 برسوں سے تھا. فروری 2002 میں جب وائس آف امریکہ کی اردو سروس نے بھارت میں اپنی نشریات کو فروغ دینے کے لیے نمائندوں کی تقرری کی, تو پٹنہ سے ان کی تقرری عمل میں آئی جو تقریباً آخر وقت تک جاری رہی. ان سے ملاقات تو اس تقرری سے پہلے سے تھی, البتہ قربت اس کے بعد ہوئی. اسی درمیان 2009 میں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے, لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ واپسی پر ان کو ایک بڑی آزمائش میں ڈالنے والا ہے. ان کے اکلوتے بیٹے سفیان کی طبیعت خراب ہو گئی, پیروں میں خطرناک پھوڑے نکل آئے, لیکن امتحان کی تیاریوں کے سبب اس نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا پورے جسم میں زہر پھیل گیا. پہلے دہلی اور پھر پٹنہ میں علاج ہوا مگر بے نتیجہ. یکم جنوری 2010 کو جمع سال سفیان کا انتقال ہو گیا. رضوان صاحب کا کالم مجھے بولنے دو بہت مشہور تھا اور ملک کے مختلف اردو اخباروں میں شائع ہوتا تھا. سفیان کے انتقال کی پہلی برسی پر انہوں نے جو مضمون لکھا اس کا عنوان تھا مجھے چپ رہنے دو. سفیان کے چلے جانے کے بعد وہ, ان کی اہلیہ اور ان کی اکلوتی بیٹی ارم سب اندر سے ٹوٹ سے گئے, لیکن باہر سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. سفیان کے جانے کے بعد وہ بیمار رہنے لگے. ان کو پیلیا ہو گیا جو 6-7 مہینے تک ٹھیک نہیں ہوا. پٹنہ میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا جگر خشک ہو گیا ہے اور ان کا علاج لکھنؤ میں ہو سکتا ہے یا دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس میں. وہ دہلی آ گئے اور جامعہ نگر علاقے میں نیئر منزل میں اپنے ایک رشتے دار کے گھر ٹھہر گئے. وہاں ان سے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہیں. دراصل ان کو جگر کا کینسر ہو گیا تھا. ان کو جگر خشک ہونے کی بات تو بتائی گئی لیکن کینسر کے بارے میں نہیں بتایا گیا. جس روز ان کو گھر جانا تھا راقم الحروف نے نیئر منزل جا کر ان سے ملاقات کی. اس وقت بھی ان کے انداز گفتگو میں کوئی فرق نہیں آیا. رضوان صاحب سے میری آخری ملاقات تھی. ڈاکٹر رضوان احمد متعدد خوبیوں کے مالک تھے. وہ ایک صحافی، ادیب، افسانہ نگار اور تنقید نگار تو تھے ہی، ایک بہت اچھے انسان بھی تھے. یہی وجہ ہے کہ جو ان سے ایک بار مل لیتا ان کا دوست بن جاتا. حلاوت آمیز لہجہ، محبت آمیز گفتگو اور خلوص کے پیکر میں ڈھلا ڈھلایا مزاج ملنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا. 10-20 سال بعد بھی کوئی ملتا تو اس کو وہی اپنائیت ملتی جو پہلے تھی. وہ اپنی نیک نفسی، انکساری، نرم گوئی اور کردار میں رچی بسی انسانیت کی وجہ سے ملاقاتیوں اور دوستوں کے حلقوں میں کافی مقبول اور ہر دل عزیز تھے. وہ جتنا عمدہ سیاسی مضمون لکھتے تھے اتنا ہی معیاری ادبی مضمون بھی لکھتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں، ان کے انتقال سے صحافت کے ایک عہد کا خاتمہ تو ہوا ہی، ادبی دنیا بھی اپنے ایک ذیل مسپوس سے محروم ہو گئی.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجیے، 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے
تو سامعین، پروگرام ہے کچھ تو کہیے. فون آپ کر سکتے ہیں 0800-777-789. مہمان ہمارے، آپ کے جانے پہچانے، ہمارے نامہ نگار نئی دہلی میں سہیل انجم صاحب. سہیل صاحب، ہمارے پاس دو سوال فیس بک پر پوچھے ہیں. ایک تو شکیل وانی ہیں، انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے سوال بھیجا ہے. شہر نہیں لکھا انہوں نے. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کو ہندوستان اور پاکستان کی صحافت میں کیا فرق نظر آتا ہے، یہ اگر آپ بتائیں.
جہاں تک خبروں کی رپورٹنگ کا تعلق ہے تو اس میں تو مجھے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ جس طرح سے یہاں خبروں کی رپورٹنگ ہوتی ہے تقریباً اسی طرح سے وہاں بھی ہوتی ہے. البتہ دونوں ملکوں کے اخباروں میں جو بہت بڑا فرق خاص طور سے اردو کے اخباروں میں مجھے نظر آیا وہ یہ کہ پاکستان کے اخباروں میں جو کالمز چھپتے ہیں، جو مضامین چھپتے ہیں، وہ انتہائی معیاری ہوتے ہیں اور ان میں بہت انفارمیشن ہوتی ہے، ادبیت ہوتی ہے، زبان و بیان کی چاشنی ہوتی ہے، چٹخارا پن ہوتا ہے اور گہرائی و گیرائی ہوتی ہے. جو ایشوز اٹھائے جاتے ہیں ان کا بہت ہی گہرائی کے ساتھ جا کر کے جائزہ لیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے بہت سے اردو اخبارات پاکستانی اخبارات کے کالمز ڈائجسٹ کرتے ہیں. روز ایک اخبار یہاں پر ایسا ہے جو روزانہ اپنا ایک صفحہ، یعنی کہ 3 مضامین یا 4 مضامین پاکستان کے اخبار جنگ سے، نوائے وقت سے یا دوسرے اخباروں سے لے کر کے ان کے کالم سے پورا ایک صفحہ دیتا ہے. لکھنؤ کا ایک اخبار ہے، وہ بھی ایک صفحہ وہاں کے 4 اخباروں کے لیے اس نے مخصوص کر رکھا ہے. کبھی ان کے اداریے، کبھی ان کے کالمز، وہ پورے ایک صفحے پہ دیتا ہے. تو وہاں کے اور وہاں کے اخباروں میں جو مضامین میں معیار کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہاں کے اخباروں کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ بیشتر تو ایسے ہی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 60%-70% تو غیر معیاری یا بھرتی کے مضامین ہوتے ہیں، 30%-40% اچھے کالم ہوتے ہیں، اچھے مضامین ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس کا الٹا آپ سمجھ لیجئے، یا بلکہ میں کہوں گا کہ 90% وہاں کے کالم بہت ہی معیاری ہوتے ہیں، زبان و بیان بہت اچھی ہوتی ہے. حالانکہ اگر زبان کے مسائل کے بارے میں بات کریں تو میں سمجھتا ہوں جو مسئلہ اردو زبان کو ہندوستان میں ہے وہی مسئلہ پاکستان میں بھی درپیش ہے.
آپ کا ایک بہت اچھا سا کالم بھی ہے اس پر، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آج اس پروگرام کی وجہ سے میں نے بڑے غور سے بیٹھ کے آپ کی چیزیں پڑھی اور مجھے بہت اچھا لگا. اچھا، لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں مزمل صاحب. جی مزمل صاحب،
ظفر محمود.
ظفر محمود صاحب اچھا جی ظفر محمود صاحب.
میں بڑی انٹرسٹ کے ساتھ سنتا ہوں. میرا میرا بھی نام کبھی اس میں لیا کرے گا.
آج میں دوبارہ لے لیتی ہوں لاہور سے ظفر محمود تاکہ آج آپ کا دو دفعہ نام چلا جائے. ٹھیک ہے خوشی ہوئی کہ آپ کا فون مل گیا. جی تو کچھ جی جی آپ کچھ پوچھیے. جی نہیں شہناز عزیز میں بات کر رہی ہوں. پروگرام کچھ تو کہیے ہے. مہمان ہمارے سہیل انجم ہیں جن کو آپ سنتے ہوں گے. اچھا تو کچھ پوچھیے ان سے.
پوچھنا بس یہی ہے کہ مجھے بہت انٹرسٹ کے ساتھ سنتا ہوں آپ کے سارے خبریں بھی اور سارے پروگرام سنتا ہوں.
بہت شکریہ. آپ سے کچھ دیر بعد مظفرہ منظر دوبارہ خبریں سنائیں گے آپ ضرور سنیے گا. اچھا شکریہ ادا کرتی ہوں ظفر صاحب ظفر محمود صاحب لاہور سے. اور ایک اور سوال ہم سے پوچھا ہے محمد حسین صاحب نے بنو سے پوچھا ہے کہ سہیل انجم صاحب سے سوال ہے کہ آپ کو کون سا پاکستانی کالم نگار پسند ہے. سہیل صاحب
حسن نثار اچھا لکھتے ہیں عرفان صدیقی اچھا لکھتے ہیں اور مستنصر حسین تارڑ بہت اچھا لکھتے ہیں. سیاسی مضامین میں یہ جو جیو ٹی وی میں ہے حامد میر بہت اچھا لکھتے ہیں. یہ سردست یہ تین چار نام میرے ذہن میں آ گئے.
اچھا ٹھیک ہے کہاں آپ سے کچھ مطلب میرا خیال ہے وہ خوش ہوں گے جن کا آپ نے نام لیا اور جنہوں نے نہیں لیا وہ ان کے لیے وضاحت کافی ہے کہ اس وقت یہ تین نام آپ کے ذہن میں. اچھا میں تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہوں گی مطلب فیئرنیس بھارتی اردو لکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر زبان جو ہے اور ہر خاص طور پہ صحافت جو ہے وہ اکانومی سے بھی جڑی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان میں چونکہ قومی زبان وہاں کی اردو ہے وہاں اردو لکھی اور پڑھی جاتی ہے بولی جاتی ہے تو وہاں بہت مشکل ہے بھارت میں کسی کے لیے مقابلہ کرنا اردو صحافت کا وہاں سے. مطلب وہ بہت اچھے لکھنے والے ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کوانٹیٹی جو ہے نا وہ بھی تو اپنی جگہ ہے کہ وہاں کتنے اخبار نکلتے ہیں پاکستان میں اور وہ مین اسٹریم کے اخبارات ہیں جو کہ بھارت میں انگریزی یا ہندی کے اخبارات جیسے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ تمام مواقع بھارت میں حاصل ہوتے ان صحافیوں کو تو وہ بھی اتنا ہی اچھا لکھ سکتے غالباً.
بالکل بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. اکانومی کا تو بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ صحافیوں کو اچھی تنخواہیں نہیں مل پاتی. یہ مسئلہ تو یہاں پر بہرحال ہے اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں کالم نگاروں کو بہت اچھی تنخواہیں ملتی ہیں. ہندوستان میں تو بہت معمولی بس نامینل معاوضہ دے دیتے ہیں 1500 روپے اس سے زیادہ تو کسی کالم نگار کو جو جس کو بہت زیادہ دیتے ہیں 1000 روپے انڈین دے دیا. تو یہ مسئلہ تو یہاں پر بہرحال ہے لیکن جب سے یہ انقلاب روزنامہ انقلاب اخبار جو ہے وہ پہلے بامبے کا تھا اس کو یہاں کے ہندی اخباروں کا ایک گروپ ہے دینک جاگرن جو جس کے مالکان بی جے پی سے وابستہ ہیں انہوں نے یہ اخبار جب سے خریدا ہے انقلاب کو تب سے وہاں پہ انہوں نے تنخواہیں ہندی والوں کے حساب سے دی ہیں. تو بہرحال اس وقت یہاں پہ ہندو صحافیوں کو تنخواہیں اچھی ملنے لگی ہیں. اس سے قبل ایک تجارتی گھرانہ راشٹری سہارا نے سہارا گروپ نے راشٹری سہارا کے نام سے نکالا تھا اخبار اب بھی نکل رہا ہے انہوں نے بھی اچھی تنخواہیں دیں دوسرے اخباروں کے مقابلے میں. لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو صحافیوں کو وہ تنخواہیں نہیں مل پاتی جس حساب سے وہ محنت کرتے ہیں جس حساب سے وہ کام کرتے ہیں اور پاکستان سے تو بہرحال مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا اس معاملے میں. جہاں تک اخباروں کے نکلنے کی بات ہے یہاں بھی اردو کے اخبار بے تحاشا نکلتے ہیں بہت زیادہ نکلتے ہیں. میں دلی کی بات اگر آپ کو بتاؤں تو دلی میں روزنامہ اخبارات کی تعداد تقریباً 125 ہے.
اچھا اردو کے
سبا سو نکلتے ہیں لیکن اس میں بیشتر جو ہیں وہ فائل اخبارات ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے ڈی اے بی پی سے اشتہارات لینے کے لیے نکلتے ہیں. وہ ان کو جب اشتہار ملتا ہے تو وہ ایڈیشن چھاپ لیتے ہیں اس کے بعد خاموش بیٹھ جاتے ہیں. جو مین اخبارات ہیں جو اصل اخبارات ہیں جو مارکیٹ میں رہتے ہیں وہ 10-12 یا زیادہ 15 ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہیں. اور جو گورنمنٹ کے ادارے ڈی اے بی پی سے جو اشتہارات لیتے ہیں ڈی اے بی پی سے تقریباً 80 روزنامہ اخبارات اپروڈ ہیں یعنی ان کو گورنمنٹ سے اشتہارات ملتے ہیں 80 اور تقریباً 125 ٹوٹل ملا کر کے جو نان اپروڈ ملا کر کے تقریباً 125 اخبارات یہاں سے نکلتے ہیں لیکن مارکیٹ میں 10 اور 15 کے درمیان ہیں. اخبارات یہاں بھی بہت سے نکلتے ہیں, ایک طرح سے انڈسٹری بن گئی ہے, جو کچھ نہیں جانتا وہ بھی اخبار نکال دیتا ہے, کارڈ چھپوا لیا چیف ایڈیٹر کا اور بھی ایڈیٹر ہو گیا ہے.
اچھا,
تو یہاں اس طرح کی صورتحال بھی ہے کہ جعلی اخبارات بہت نکلتے ہیں.
اچھا, میں سوچ رہی تھی, بلکہ یہ تھوڑا پیچھے چلا گیا سوال, لیکن ایک کشمیر خان سے میں لے لوں آپ ان کا سوال, پھر بات کرتے ہیں. کشمیر خان ہزارہ سے ہمارے ساتھ. جی کشمیر صاحب, کشمیر خان صاحب, میرا خیال ہے شاید ان کو کشمیر خان صاحب کو آواز نہیں آ رہی ہماری. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے صحافت کا آغاز بلٹس سے کیا, تو جو ایک بالکل مختلف مزاج کا اخبار تھا, اور آپ پھر تو کس طرح مقابلہ کریں گے آپ بلٹس کی جو صحافت تھی اس کا, جو آج کل جو اخبار نکل رہے ہیں اس سے؟
ہاں, بلٹس کا معیار تو بہت اونچا تھا.
جی بالکل, بلا شبہ.
اس طرح کے اخبارات اب نہیں ہیں, لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ ہندی, انگریزی اور اردو تینوں زبانوں میں نکلتا تھا, لیکن تینوں زبانوں کی پالیسی الگ الگ تھی. مثال کے طور پر ہندی کی جو پالیسی تھی وہ بالکل ہندو نماز پالیسی تھی, اور جو اردو بلٹس کی پالیسی تھی وہ مسلم نماز پالیسی تھی. لیکن اس کو آپ اگر الگ رکھ دیں تب بھی اس کی رپورٹنگ کا انداز, مضامین کا انداز بہت معیاری تھا. خاص طور پہ خواجہ احمد عباس جو ناول نگار تھے, افسانہ نگار تھے, فلم ساز تھے, ان کا جو کالم آخری صفحے پہ چھپتا تھا آزاد قلم کے نام سے, بہت سارے لوگ بلکہ بلٹس اخبار کے قارئین کی اکثریت, یہ مشہور تھا کہ بلٹس جو ہے پہلے صفحے سے نہیں بلکہ آخری صفحے سے پڑھا جاتا ہے, تو لوگ پہلے ان کا کالم پڑھتے تھے آزاد قلم کے نام سے جو وہ لکھتے تھے, اس کے بعد پھر دوسرے صفحات پڑھے جاتے تھے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہرحال بلٹس جیسا بہت ہی معیاری اخبار وہ بند ہو گیا بہت پہلے. تو ہم نے تو اس میں رپورٹنگ اپنے, جب ہم اپنے وطن میں تھے تو وہاں سے ہم نے دو تین سال تک اس کے لیے رپورٹنگ کی تھی, اور اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کام کرنے کے مواقع بہت زیادہ تھے, اس میں بھی کوئی سنسرشپ نہیں تھی, کوئی پابندی نہیں تھی.
نہیں, وہ تو بڑا بے باک اخبار تھا بلٹس تو.
جی جی, بالکل بالکل بالکل
بالکل. اچھا, ہمارے میرا خیال کشمیر خان موجود ہیں, ان کی آواز ہمیں نہیں سننے میں آ رہی. کشمیر صاحب, آپ کو بولیے کچھ. آپ جی, آپ کچھ.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی,
اور سہیل انجم صاحب سے تو میرا یہی سوال ہے, اور بلکہ میں زیادہ خوش ہوئے گیا کہ آج آپ نے اس پروگرام میں سہیل انجم صاحب کو بلایا ہے.
جی ہاں, آپ کو جاننے کا موقع ملے گا. تو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
میرا یہ, میں یہی سوال پوچھتا ہوں سہیل انجم صاحب سے کہ صحافت کے ساتھ ساتھ آپ کا شاعری سے بھی کوئی تعلق ہے, محبت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس شاعر کا, اگر دو بیت مجھے سنائیں گے تو میں خوش ہوگا, کسی بھی شاعر کا.
اچھا ٹھیک ہے, تو یہ تو بتا چکے ہیں سہیل صاحب کے, یہ شاعری انہوں نے شروع تو کی تھی مگر کچھ کافی شرمسار سے نظر, بلکہ شرما رہے تھے ذکر کرتے ہوئے شاعری کا. تو سہیل صاحب, اپنے کسی پسندیدہ شاعر کا آپ کوئی ایسی چیز سنائیے جو آپ کے پیشے سے متعلق ہو, یعنی صحافت کی جو سب سے بڑی شان ہے کہ بے باکی اور ایمانداری سے, دیانت سے لکھنا. تو
جی, میں حفیظ میرٹھی کی غزل کے کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں.
جی,
جو انہوں نے ایمرجنسی کے دوران لکھے تھے, اور جب اندرا گاندھی کے بیٹے سنجے گاندھی کا عروج تھا, جب کوئی ایک بھی لفظ اس کے خلاف یا ایمرجنسی کے خلاف, حکومت کے خلاف نہیں بول پاتا تھا, تو اس وقت حفیظ میرٹھی نے ایک غزل لکھی تھی اور اس کی پاداش میں انہیں جیل بھی ہوئی تھی. اس کے دو تین اشعار میں سناتا ہوں, جو میں جس سے میں بھی اس سے ترغیب حاصل کرتا رہتا ہوں.
جی سر.
کہ کچھ ایسا طے پایا ہے حق کے اجارہ داروں میں, کچھ ایسا طے پایا ہے حق کے اجارہ داروں میں, ہم پر جو ایمان نہ لائیں چنوا دو دیواروں میں. سورج کو دو دیس نکالا دن کا قصہ پاک کرو, سورج کو دو دیس نکالا دن کا قصہ پاک کرو, بنتے ہیں ایسے منصوبے رات کے رشتہ داروں میں, ایک جابر کا مجبوروں نے کچھ ایسے استقبال کیا, ایک جابر کا مجبوروں نے کچھ ایسے استقبال کیا, آ نکلا ہو کوئی مسیحا جیسے درد کے ماروں میں, آ نکلا ہو کوئی مسیحا جیسے درد کے ماروں میں, ہر ظالم سے ٹکر لی ہے سچے فنکاروں نے حفیظ, ہر ظالم سے ٹکر لی ہے سچے فنکاروں نے حفیظ, ہم وہ نہیں جو ڈر کر کہہ دیں ہم ہیں تابے داروں میں.
واہ واہ بہت خوب. کبھی آپ کی بھی کسی ظالم سے ٹکر ہوئی بتائیں؟
اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو کسی سے ٹکر نہیں ہوئی. ٹکر ہوگی تو دیکھا جائے گا.
ٹکرانے کو تیار ہیں آپ بالکل. اچھا ندیم کفدانی صاحب پوچھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ انگریزی اردو پر حاوی ہو گئی ہے؟ یہ ہے ان کا سوال آپ سے.
کس سلسلے میں؟
بس زبان کے لحاظ سے کہ انگریزی ویسے کچھ ایسا لگتا ہے.
انگریزی تو ظاہر ہے تو ہر جگہ لنگوا فرانکا انگریزی تو ہر جگہ بولی جاتی ہے, پوری دنیا کی زبان ہے. حاوی ہونے کی بات تو خیر اس طرح سے تو نہیں سوچنا چاہیے کہ انگریزی اردو پہ حاوی ہو گئی ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ انگریزی کا چلن ہر جگہ ہر شعبے حیات میں ہے اس لیے ظاہر ہے اس کا بول بالا رہے گا ہی. جہاں تک اردو زبان کی بات ہے, ہندوستان کے تناظر میں اگر میں کہوں تو آزادی کے بعد یہاں ایک تو حکومت کی پالیسی اردو کشی کی رہی اور دوسرے یہاں جو ہندو حیا پسند تنظیمیں رہی ہیں اور اب بھی ہیں انہوں نے اردو کے خلاف بہت ساری تحریکیں چلائیں. اردو کے نام پہ کئی شہروں میں فسادات کیے گئے. اردو کے نام پر آپ کو کوئی سرکاری ملازمت آسانی سے نہیں مل سکتی. اردو ہندوستان میں چار پانچ صوبے ایسے ہیں جہاں پر اردو کو دوسری سرکاری زبان بنایا گیا ہے لیکن وہ صرف اعلان کی حد تک ہے, عملاً اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. حالانکہ آئین میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دوسری سرکاری زبان بنانے کے بعد اس زبان کو ہر سطح پر رائج کیا جانا چاہیے. جو چیز جو سرکاری اعلانات اور اشتہارات یا دوسری چیزیں جو انگریزی زبان میں یا ہندی زبان میں جاری ہوتی ہیں ان کو دوسری زبان میں بھی جاری کیا جانا آئینی اور قانونی طور پر اس حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا جاتا. گویا کی حکومتیں آئین کی خلاف ورزی کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوتا. اتر پردیش اتنا بڑا صوبہ ہے, وہاں اردو میڈیم کا ایک بھی اسکول نہیں ہے. دہلی میں جو اردو آبادی بہت زیادہ ہے یہاں پر کئی برسوں سے اسکولوں میں اردو اساتذہ کا تقرر نہیں ہو رہا ہے. تو اور خود ہم لوگ خود جو اردو والے ہیں یہ دیکھ کر کے یہ سوچ کر کے کہ ہم اردو پڑھ کر کے کیا کریں گے, ہمارے بچے اردو پڑھ کے کیا کریں گے, ان کو سرکاری ملازمت نہیں ملے گی, ہندی پڑھاؤ انگریزی پڑھاؤ. تو اردو کے جو گھرانے رہے ہیں یا اردو کے جو مراکز رہے ہیں وہاں سے بھی اردو رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی تحریک چلانے کے لیے بہت ساری تنظیمیں ہیں, پرائیویٹ تنظیمیں ہیں, حالانکہ گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں. مثال کے طور پہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان 50 کروڑ سے زائد اس کا بجٹ ہے جی. لیکن جو بنیادی طور پر جو کام ہونا چاہیے اسکولوں میں جب تک اردو کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہوگا تب تک اردو کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ اردو اور انگریزی کے سلسلے میں میرا تجزیہ یہ ہے.
ٹھیک ہے. اچھا آپ کے کالمز کی جو زبان ہے اس میں کبھی تو ہمیں سادگی نظر آتی ہے, کبھی بڑی پرکاری نظر آتی ہے. تو چلیے میں ایک کالم آپ کا سنانا چاہتی ہوں اور اس کے بعد ہم جو ہے پوچھیں گے آپ سے کہ زبان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کون سی زبان ہونی چاہیے تحریر کی.
ملاحظہ فرمائیں, کشادہ پیشانی, چہرہ نورانی, آنکھوں میں ذہانت کی چمک, گفتگو میں علمیت کی مہک, چال ڈھال میں وقار, مرد مومن کا کردار, شیریں مقال و شیریں گفتار, امت مسلمہ کا اعتبار, خانوادہ علی میاں کے چشم و چراغ, صورت و سیرت سے بے داغ, پیکر حلم و مروت, صاحب مہر و محبت, سراپا شفقت و شرافت, جانشین رومی و راضی, میدان فکر و فلسفہ کے اسب تازی, بڑی خاموش طبیعت پائی ہے, بسیار گوئی یوں بھی باعث رسوائی ہے, بہت کم لب کھولتے ہیں, بولنے سے پہلے تولتے ہیں, بولتے ہیں تو کانوں میں رس گھولتے ہیں, مسلم پرسنل لا بورڈ کی جان ہیں, کثرے قوانین عائلی کے نگہبان ہیں, ندوۃ العلماء کے سربراہ ہیں, صاحب عز و جاہ ہیں, عالمی رابطہ ادب اسلامی کے صدر نائب ہیں, اپنی رائے میں بڑے صاحب ہیں, تعارف صاحب اعزاز بزبان فدوی ہے, آپ کا نام مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ہے.
واہ واہ, مجھے تو لگ رہا تھا مثنوی کی زبان جیسے بالکل آپ کر رہے ہیں. بہت اچھی لگی مجھے, ویسے یہ اعتراض نہیں ہے, مجھے بہت پسند آیا. تو عام طور سے آپ اسی یہ انداز ہوتا ہے آپ کا؟
نہیں, یہ تو یہ مخصوص کالم کہلاتا ہے جسے قلمی خاکہ یا قلمی چہرہ کہہ سکتے ہیں. آزادی کے پہلے اور آزادی کے بعد دہلی سے ایک بہت اچھا رسالہ نکلتا تھا, ماہنامہ 20ویں صدی, جس نے بڑے اچھے اچھے ادیب اور شاعر پیدا کیے,
خوشتر گرامی اس کے ہوتے تھے,
خوشتر گرامی جس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. تو اس ماہنامہ 20ویں صدی میں ایک صفحہ جو شروع میں قلمی چہرے کا ہوتا تھا, کسی ایک شخصیت کا کیریکیچر بنایا جاتا تھا اور اس پر اسی طرح سے مقفع مسجع عبارتیں ہوتی تھی اس شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے. وہ بہت دنوں تک ان کے نام سے چھپتا رہا. اس کے بعد ناز انصاری ایک بہت اچھے صحافی تھے, انہوں نے کچھ دنوں تک لکھا. نشتر خانقاہی ایک شاعر اور ادیب تھے, انہوں نے کچھ دنوں تک لکھا. ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو 15-20 برسوں سے ادھر دہلی میں ایک پروفیسر ظفر احمد نظامی ہوا کرتے تھے. وہ 20ویں صدی کے لیے اس طرح کی مقفع مسجع عبارتوں والے کالم یا قلمی چہرہ لکھا کرتے تھے. ان کا بھی کئی سال قبل انتقال ہو گیا. تو ہندوستان میں اس طرح سے لکھنے والا کوئی اب موجود نہیں ہے. میرے خیال سے پاکستان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے پاکستان کے اخباروں میں بھی اس طرح کی تحریر نہیں دیکھی. تو میں نے کچھ لوگوں پر اس طرح کے خاکے لکھے جو لوگوں نے بے حد پسند کیے. تو اس کی زبان تو اسی طرح کی رہے گی, کیونکہ یہ ایک قلمی چہرہ ہے. اس کو اگر ہم بہت ہی سادہ اور پرکار بنائیں گے تو اس میں وہ لطف نہیں رہے گا. البتہ آپ نے زبان کی بات کی تھی کہ کیسی زبان ہونی چاہیے. اخبارات کی زبان بہت ہی سادہ, سلیس, عام فہم ہونی چاہیے, جو ہر سڑک پر چلنے والا معمولی آدمی بھی اس کو سمجھ لے, وہ زبان ہونی چاہیے. ہاں اگر اس سادگی میں پرکاری بھی آ جائے تو پھر کیا کہنے, پھر تو زبان کا لطف آ جائے گا. تو اخبار کی زبان تو بالکل سادہ ہونی چاہیے, لیکن اس کی جو زبان ہے یہ بالکل الگ ٹائپ کی چیز ہے. اس میں تو اگر ہم اس زبان کا استعمال نہیں کریں گے تو اس میں کوئی لطف نہیں آئے گا.
بہت مجھے اچھا لگا ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں اعتراض نہیں پوچھی, مجھے اچھی لگی اس لیے پوچھا میں نے. اچھا اب آپ انکار نہیں کریں گے جو بات میں آپ سے کہوں گی. اب آپ سہیل انجم کا خاکہ بیان کیجئے میرے سامنے اسی زبان میں. آپ کو سوچنے کا کوئی وقت نہیں دیا جائے گا, کیونکہ ہم رپورٹیں بھی آپ سے کبھی کبھی ایسے لکھواتے ہیں.
اپنے بارے میں تو میں نے کبھی لکھا
نہیں. اب لکھنا پڑے گا, آپ کو کہنا پڑے گا. لکھا نہیں تو کہیے اب آپ.
چلیے ٹھیک ہے, اگلی بار آپ کو پیش کر دیں گے اپنے بارے میں.
نہیں یہ آپ نے ٹال دیا مجھ کو. کچھ تو کہیے, دو چار ایسے ہی اسی زبان میں کچھ کہیے سہیل انجم کے لیے. بلکہ
سہیل انجم وائس آف امریکہ اردو سروس کے نامہ نگار ہیں. بظاہر تو بہت سادہ ہیں لیکن بباطن پرکار ہیں.
بات چیت میں بڑے ہوشیار ہیں.
وہ تو میں نے یہ صاحب کے لیے دوسرے کے لیے لکھا تھا, وہ بھی میں نے آپ کو دیا تھا شاید. وہ دیکھیے اسی طرح سے جو ہے کہ چہرہ گول
پروفیسر کریم صاحب جو تھے.
ہاں جی ہاں,
وہ نہیں میں تو اسی کو سن کے تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے پوچھوں. لیکن میں جو سنوانا چاہتی ہوں پورا نہیں سنوا سکوں گی, لیکن چونکہ وہ ایک پرسنل ہے. وہ آپ کے والد صاحب کا جو ہے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے, میرے دل پہ بڑا اثر ہوا تھا اس کو پڑھ کے, تو وہ میں سنواتی ہوں آپ کو.
میں نے اپنے والد حضرت مولانا ڈاکٹر حامد الانصاری انجم پر جو خاکہ لکھا ہے اس کے ایک دو اقتباسات آپ کے لیے پیش ہیں. ملاحظہ فرمائیں. ابا کمال کے آدمی تھے, غضب کی شخصیت تھی, بے مثال ہستی تھی. ہوش سنبھالتے ہی میں نے ابا کا جلال و جمال دیکھا. کبھی شولہ کبھی شبنم, کبھی ریشم کبھی آہن, کبھی سیماب تو کبھی سنگ خارا, کبھی طوفان سے قبل کی خاموشی تو کبھی خاموشی کے بعد کا طوفان, کبھی شان ترحم کا شاہکار تو کبھی غیظ و غضب کا پیکر, کبھی بالکل چپ چاپ تو کبھی انجمن بردوش. سکے کے دونوں رخ آمنے سامنے, دراز قد, نیم گداز جسم, گندمی مائل ساملا رنگ, خوبصورت چہرہ, موچوں کی لت سے پاک صاف بالائی لب, چہرے پر کالی سی تراش خراش کی مرہونے منت داڑھی, آنکھوں پہ اینک, کان تک لٹکے ہوئے کالے کالے بال, قمیص یا کرتا پائجامہ اور کبھی اس پر شیروانی یا صدری, سر پر خوبصورت اونچی مخملی ٹوپی, خوش پوشاک, نفیس اور سلیقہ مند, حسن و جمال کا مرقع, مردانہ وجاہت, قدم قدم ہم رکاب, تیز رفتار, آگے چلنے کی خو, گویا کوئی کارما سالار. یہ ہے الفاظ کے آئینے میں ابا کی قلمی تصویر. وہ انتہائی خوددار اور غیرت مند تھے, خاندانی وقار اور عزت نفس کو بہت عزیز رکھتے, لوگوں میں بھی ان کا بڑا وقار تھا. ایک بار بازار میں کسی بات پر کسی شخص سے کچھ تلخ کلامی ہو گئی. اس شخص نے یا اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے ان کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا, پھر کیا تھا, طوفان آ گیا. لیکن یہ طوفان باہر نہیں ان کے اندر آیا تھا. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک بھی ہو سکتا ہے. چونکہ یہ واقعہ سرے بازار پیش آیا تھا, اس لیے شام تک بات پھیل گئی. ابا کی عجیب کیفیت تھی, ایسا لگتا جیسے وہ بولنا بھول گئے ہوں. رات میں 10-11 بجے 10-15 مسلح افراد ہمارے گھر پر آ دھمکے. سب بہت غصے اور اشتعال میں تھے. انہوں نے ابا کو آواز دی, وہ باہر آئے. ان لوگوں میں سے کچھ مسلم تو بیشتر غیر مسلم تھے. انہوں نے ابا کو سلام اور نمستے کیا. کرسیاں منگائی گئیں, وہ لوگ باہر ابا کو گھیر کر بیٹھ گئے. لگ رہا تھا کہ وہ جانے کیا کرنے والے ہیں. انہیں میں سے ایک نے, جو بظاہر ان کا قائد لگ رہا تھا, ابا سے کہا, مولانا کیا ہوا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہوا. کوئی بات نہیں. نہیں نہیں بتائیے کیا ہوا ہے, آپ کے ساتھ کس نے بدتمیزی کی ہے؟ چھوڑیے جانے دیجیے, کیا کریں گے جان کر. مولانا ہم لوگوں کو سب معلوم ہو گیا ہے, مگر ہم لوگ آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں. بھائی آپ لوگوں کا شکریہ, مگر کیا کریں گے جان کر, چھوڑیے اس معاملے کو, ابا نے بہت سکون کے ساتھ کہا. نہیں مولانا, بس آپ اس شخص کا نام بتا دیجیے, اس نے غصے سے کہا. ابا خاموش رہے. جو ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچے تھے وہ صبح آپ کے قدموں میں پڑے ہوئے ملیں گے. بس آپ صرف اتنا کیجیے, اس شخص کا نام بتا دیجیے. اس شخص کا اشتعال بڑھتا جا رہا تھا. مولانا صاحب, ہم اس آدمی کا ہاتھ آپ کے قدموں میں پڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ابا پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ اس علاقے کے خطرناک لوگ ہیں, جرائم سے ان کا روز کا واسطہ ہے. اگر میں نے نام بتا دیا تو یہ اس شخص کے ہاتھ کاٹنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کریں گے. وہ اپنی بات پر اٹل رہے. ان لوگوں کے لاکھ زور دینے پر بھی ابا نے نام نہیں بتایا. وہ یہی سوچتے رہے کہ ابھی تو ان کے اندر ایک طوفان آیا ہوا ہے, اگر کچھ ہو گیا تو پورے علاقے میں طوفان آ جائے گا. آپ ایک اسلامی شاعر تھے اور ترنم سے حمد اور بالخصوص نعت بھی پڑھتے. آپ بہت خوش الحان تھے اور مترنم آواز میں نعت پڑھنے کا انداز لاسانی تھا. بھاری بھرکم مگر انتہائی میٹھی آواز اور مردانہ آہنگ کے ساتھ جب نعت پڑھتے تو پورا مجمع جھوم اٹھتا.
تو بہت اچھا مضمون تھا, اور ظاہر ہے آپ کو بھی آپ کے والد کی یاد آ گئی ہوگی. سہیل صاحب, مجھے بڑی خوشی ہوئی آج اس پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے ہمارے سننے والوں سے براہ راست بات بھی کی. آپ کا ایک مضمون ہے جو گنگا رام غالب نام ہے, ایک گنگا دین نے حج کروائی ایک مسلمان کو.
جی 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 گنگا رام کا پیسہ اور محمد اسلام یا کس کا حج.
ہاں بہت وہ آپ نے اچھا لکھا. ہمارے معاشروں کو, مطلب چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان, جو عدم رواداری بڑھتی جا رہی ہے رواداری, تو اس میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ایسی چیزیں لکھیں اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کے بارے میں بات کریں. تو کیا اس پہ ریئیکشن کیا ہوا جب آپ نے یہ مضمون لکھا؟
اس مضمون کو لکھنے کے بعد تو اتنا لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا, اتنا اپریشیٹ کیا کہ میں بتا نہیں سکتا. نہ صرف ہندوستان میں بلکہ باہر بھی, لندن میں, امریکہ میں اور سعودی عرب میں بھی لوگوں نے اتنا پسند کیا. میں سمجھتا ہوں درجنوں لوگوں نے اس مضمون کو شیئر کیا اور سب نے تقریباً ایک ہی بات لکھی کہ اس طرح کے مضامین, اس طرح کے کالم مسلسل آنے چاہیے, اخباروں میں چھپنے چاہیے. ایک صاحب نے تو یہ لکھا کہ اگر اس طرح کے اور کالم نہ آئے تو اسی کالم کو ہر ہفتے ریپیٹ کیا جانا چاہیے.
صحیح بات ہے. تو کہاں ہے وہ گنگا رام صاحب؟
وہ ہمارے وطن کے ہیں. ہمارا وطن جہاں پر ہے وہیں کے ہیں وہ. گنگا رام کا, گنگا رام جو ہے اس کے یہاں وہ حیات محمد نام تھا جن کا, وہ ان کا ملازم تھا, ان کا ڈرائیور تھا. ان کو انہوں نے حج کرایا تھا اور اس نے کہا کہ اگلے سال میں کسی دوسرے مسلمان کو حج کراؤں گا. تو وہ ان کا اپنا ملازم, اس نے 3.5 لاکھ روپے اس کے اوپر خرچ کیے اور اس کو حج کرایا.
تو میں تو
اس طرح کی چیزیں تو بالکل آنی چاہیے. اور میں تو ڈھانٹ کر کے, میں نے تو بھی پاکستان میں, مجھے ایک خبر ملی کہ پاکستان کا کوئی ہندو اخبار تھا جو بند ہو گیا, اس پر میں نے کالم لکھا تھا, یہاں لوگوں نے بہت پسند کیا تھا.
بالکل. میں آپ کو پتا ہوگا کہ میرا بھی ایک پروگرام ہوتا ہے میری کہانی کے نام سے. میری دلچسپی تو اس میں یہ بہت ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے نام اور ان کی کہانیاں ڈھونڈ کے مطلب مجھے بتائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام میں بھی سنوائیں ان کہانیوں کو. اور یہ بہت ضروری ہے, مطلب بہت افسوسناک بات ہے جس طرح کے واقعات ہونے لگے ہیں اور جو تصور سے بھی آدمی کے باہر ہیں کہ اس طرح کی پڑھے لکھے لوگوں تک میں اب ہمیں جو نظر آتی ہے ایک کمی, کہ وہ ایک مطلب نفرت بڑھتی جا رہی ہے. مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ تو صحافی کی حیثیت سے ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے سہیل صاحب کے, آپ کے بچوں میں کسی میں شوق آیا آپ والا صحافت کا؟
ہمارا ایک بیٹا ہے, 3 بیٹیاں ہیں. وہ بیٹا لکھتا ہے, صحافت میں تو نہیں ہے, وہ گورنمنٹ سینئر سیکنڈری اسکول میں.
چلیے, میں نے تھوڑی سی دیر کر دی پوچھنے میں کیونکہ بالکل وقت ختم ہو گیا. میں آپ کو خدا حافظ کہوں گی اور سننے والوں سے بھی اجازت چاہوں گی. نیلوفر مغل ہماری پروڈیوسر تھی, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔